السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن اسٹوڈیو میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
لائن آف کنٹرول پر کشیدگی اور کشمیر کی صورتحال پر غور کے لیے پاکستانی پارلیمان کا مشترکہ اجلاس شروع۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن ملک کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا، وزیر اعظم نواز شریف کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان کے خلاف آن لائن پیٹیشن وائٹ ہاؤس نے بند کر دی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارت میں 30% سے زائد بچے انتہائی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں، ورلڈ بینک گروپ اور یونیسیف کی رپورٹ میں انکشاف۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
افغانستان میں اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کا مزید $50 کروڑ امداد دینے کا اعلان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکہ میں آنے والے شدید سمندری طوفان میتھیو کے باعث اب تک 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور پرتگال کے سابق وزیر اعظم انٹونیو گوٹریس کو غیر سرکاری طور پر اقوام متحدہ کے آئندہ سیکرٹری جنرل کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ لائن آف کنٹرول پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور پاک بھارت تعلقات میں تناؤ کے سلسلے میں اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی کارروائی کے بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی اور گزشتہ ہفتے بھارت کی طرف سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائکس کے دعوے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے بدھ کو پارلیمان کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بار بار یہ کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے۔
ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے، بار بار بات چیت کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن بھارت کے رویے نے ہماری ان کوششوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بار بار بات چیت کا سلسلہ ٹوٹتا رہا، بار بار مذاکرات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی رہیں، اور بار بار پرامن حل کی حوصلہ شکنی کی جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے جناب اسپیکر کہ آج نہ صرف جنوبی ایشیا کا امن خطرے سے دوچار ہے، بلکہ دنیا بھی اس معاملے کی تپش محسوس کرنے لگی ہے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں حملے کے بعد بھارت نے بغیر تحقیقات کے اس کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی تھی، جو ان کے بقول درست نہیں۔
پاکستان نے کھلے دل سے کہا کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائے، پھر عالمی اخلاقیات کو نظر انداز کرتے ہوئے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 28 ستمبر کو بھارت نے جنگ بندی معاہدہ توڑتے ہوئے لائن آف کنٹرول سے شدید گولہ باری کی، جس سے پاک فوج کے 2 بہادر فرزند شہید ہو گئے۔ اس بلا جواز اشتعال انگیزی کا فوری طور پر مؤثر جواب دے دیا گیا۔
انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے عالمی برادری کو بھی آگاہ کیا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور اس کے کسی طرح کے جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔
میں آج اس ایوان میں ایک بار پھر پاکستان کا یہ پختہ موقف دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں، ہم کشمیر سمیت تمام مسائل سنجیدہ، بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس سوچی سمجھی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، لیکن امن کی اس خواہش کو ایک پروقار، باعزت اور خوددار قوم کی خواہش سمجھا جائے۔ اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور ترقی و خوشحالی میں ہمارا مقابلہ ہو، تو یہ کام آگ، بارود اور خون کے کھیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔
پارلیمان کے اس اہم اجلاس میں پاکستان میں حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت تحریک انصاف شرکت نہیں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے منگل کی شام اپنی جماعت کے سینئر رہنماؤں کے اجلاس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ان کی جماعت نے رواں ہفتے ہی پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں شرکت کر کے یہ واضح پیغام دیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔
تو ایک جو سیشن ہے، ہم نے بڑی ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف جو جوائنٹ سیشن ہے اس کو بوائیکاٹ کر رہی ہے۔ بوائیکاٹ اس لیے کر رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف لیجیٹیمیسی کھو بیٹھے ہیں پرائم منسٹر بننے سے۔
پاناما لیکس پر وزیر اعظم نواز شریف کے دو بیٹوں اور بیٹی کا نام سامنے آنے کے بعد سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک انصاف احتجاج جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر ہونے والے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں تحریک انصاف کو شرکت کر کے یہ واضح پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے پر سب جماعتیں اکٹھی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے بدھ کے روز قندوز میں، جو افغانستان کا شمالی شہر ہے، فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ کارروائی افغان حکومت کی اعانت کے لیے کی گئی جو طالبان باغیوں کے خلاف مسلسل تیسرے روز لڑائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ لڑائی ایسے میں ہو رہی ہے جب افغانستان کے علاقائی اور بین الاقوامی ساجھے دار برسلز میں ایک کانفرنس سے علیحدہ ایک ملاقات کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن کے قیام کے لیے کوششوں کو تیز کریں گے۔ بدھ کے روز برسلز میں افغانستان کو امداد دینے والے ممالک کی کانفرنس میں پاکستان نے افغانستان کے لیے مزید امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس کانفرنس میں پاکستانی وفد کی قیادت مشیر خارجہ سرتاج عزیز کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان میں اقتصادی ترقی کے منصوبوں کے لیے مزید 50 کروڑ ڈالر دینے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک پرامن، مستحکم اور خوشحال افغانستان خود پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ افغانستان کے لیے مالی اعانت فراہم کرنے سے متعلق برسلز میں ہونے والی کانفرنس سے بدھ کو خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اعلان کیا کہ ان کا ملک مزید 3,000 افغان طلبہ کو اپنے ہاں طب، انجینئرنگ، بینکاری اور دیگر شعبوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے وظائف دے گا، جس کا مقصد افغانستان میں اداروں کی تعمیر میں مدد فراہم کرنا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ اس سے قبل بھی پاکستان افغانستان کے لیے 50 کروڑ ڈالر کا امدادی پیکج دے چکا ہے، جس کے تحت بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاری منصوبے پایا تکمیل کو پہنچنے والے ہیں، جبکہ 3,000 افغان طلبہ پہلے ہی پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے وظائف حاصل کر چکے ہیں۔ برسلز کانفرنس میں سرتاج عزیز نے ایک بار پھر افغانستان میں دیرپا امن کے لیے سیاسی مذاکرات کو ہی قابل عمل راستہ قرار دیا۔ انہوں نے افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو سراہتے ہوئے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے مصالحتی عمل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ یہ کانفرنس افغان قیادت اور یورپی یونین کی مشترکہ میزبانی میں منعقد کی گئی ہے، جس میں 70 سے زائد ممالک اور تنظیموں کے نمائندے شریک ہیں۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ملک کے لیے مستحکم بین الاقوامی معاونت کی درخواست کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت ملک میں غربت کے خاتمے کی کوششوں پر توجہ دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غربت میں کمی اور اس کے خاتمے پر مسلسل توجہ مرکوز رکھیں گے۔ صدر غنی کے مطابق افغانستان کی 39% آبادی اب بھی 1.35 ڈالر روزانہ کی آمدن سے بھی کم پر گزارا کر رہی ہے۔ جنگ سے تباہ حال اس ملک کی معیشت کو طالبان کی کارروائیوں، بدامنی اور بدعنوانی کے باعث بری طرح نقصان پہنچا ہے، اور یہاں اقتصادی ترقی کے لیے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری معاونت فراہم کرتی آ رہی ہے۔ یورپی یونین کوشاں ہے کہ اس ملک کے لیے 3 ارب ڈالر سالانہ کی بین الاقوامی امداد کے حصول کو ممکن بنایا جائے۔ یورپی یونین نے اس کانفرنس میں افغانستان کے لیے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر امداد دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ افغانستان کے امور پر نظر رکھنے والے اور دفاعی امور کے تجزیہ کار سعد محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو معاشی استحکام کے لیے خطیر امداد کی ضرورت ہے، اور افغان قیادت کو ملک میں بہت سے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔
4 بلین ڈالر تو صرف فوج کے لیے چاہیے ہیں کہ وہ اس کو، وہاں نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں وہ ان کو رکھنے کے لیے، اور اس طرح کوئی 3 بلین چاہیے ان کی جو اقتصادی حالت ہے، ان کی جو بجٹ سپورٹ ہے اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 بلین ڈالر بڑا پیسہ ہے۔ ابھی ڈالر فٹیک بھی آنے شروع ہو گئی ہے، کچھ لوگ وعدے تو کرتے ہیں پھر نبھاتے نہیں ہیں، کچھ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے، وہاں پر ڈونرز کو بڑی شکایت ہوتی ہے، کرپشن وغیرہ، انفیشنسی ہے۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کا کہنا تھا کہ بدعنوانی اور دیگر چیلنجز کے باوجود یہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کی معاونت کے لیے ایک بھرپور پیغام دے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں افغانستان کے مستقبل پر اب بھی بہت بھروسہ ہے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب افغانستان میں طالبان نے تشدد پر مبنی اپنی کارروائیوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں حملے بھی کیے ہیں۔ رواں ہفتے قندوز پر ہونے والے حملے کو تو سیکیورٹی فورسز نے پسپا کر دیا تھا، لیکن تین روز بعد بھی اس شمالی شہر کے مضافات سے لڑائی کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بدھ کو امریکی افواج نے بھی قندوز میں افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کرتے ہوئے فضائی کارروائیاں کیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں پولیس نے بھاری تعداد میں ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد کے ذخیرے پر چھاپہ مارا۔ اطلاعات کے مطابق کراچی میں پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں بارودی اسلحہ نہیں پکڑا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
کراچی پولیس نے بدھ کو عزیز آباد کے علاقے میں ایک کاروائی کے دوران بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برامد کر لیا ہے۔ کراچی پولیس کے مطابق کسی بھی چھاپے میں برآمد ہونے والی یہ شہر کی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے اور بارود کی کھیپ ہے۔ کراچی پولیس کے سربراہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بتایا گیا ہے کہ بدھ کی صبح 5 بجے ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس اور حساس ادارے نے پہلے سے گرفتار ملزم کی نشاندہی پر عزیز آباد کے علاقے میں ایک مکان پر چھاپا مارا اور اس کی پانی کی ٹنکی میں چھپایا گیا یہ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا۔ کراچی پولیس کے سربراہ مشتاق احمد مہر نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کاروائی اور برآمد ہونے والے اسلحے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
اس میں سرکاری اسلحہ بھی ہے، اس میں نیٹو کا بھی ہے۔ آپ کے توسط سے اور کراچی کے میڈیا کی توسط سے کراچی کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی مشکوک جگہ، کوئی مشکوک گھر ان کے ارد گرد ہو تو اس کی اطلاع ضرور پولیس کو دے دیں۔
پولیس کے مطابق یہ اسلحہ شہر میں قتل و غارت گری اور محرم میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق برآمد کیے جانے والے اسلحے میں SMG، LMG، رائفلیں، سنائپر رائفلیں، بڑی مقدار میں گولیاں، دستی بم، راکٹ لانچر، ہیلمٹ، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر اسلحے کے ساتھ ساتھ اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی شامل ہیں۔ صوبہ سندھ کے سابق گورنر اور ملک کے سابق وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر نے اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی میں گڑبڑ پھیلانے کے لیے راکٹ لانچر بھی استعمال ہوئے ہیں اور یہاں پر مشین گن ٹائپ کی چیز بھی اور اینٹی کرافٹ گن بھی دہشت گردوں کے پاس سے پہلے بھی نکلی ہے۔ کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی فائر کرنا ہو یا خدا نہ خاص کر کسی پیسنجر ایئر لائن کو گرانا ہو اس کے لیے، تو یہ تمام گڑبڑ پھیلانے کے لیے یہ جو اسلحہ جو نیٹو کا غائب ہوا تھا یہ سامنے ابھی آ رہا ہے، یہ پتہ چل جائے گا بائی اینڈ لارج کے کہاں کا میک ہے اور کیا ہے۔ تو اب یہ اس لیے ہے کہ آج کل لوگ کافی انفارمیشن جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو، پولیس کو دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر اسلحہ چھپا ہوا ہے اور یہ اکرو چھاپے مارے گا وہ ٹینکی میں کبھی زمین کھود کے کبھی قبرستان سے کھود کر، تو یہ کافی انفارمیشن ابھی آ رہی ہے انہی کے انسائیڈر سے۔
کاروائی کرنے والی پولیس ٹیم کے لیے کراچی پولیس کے سربراہ اور سندھ پولیس کے سربراہ کی جانب سے 5-5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا گیا ہے اور پاکستان رینجر سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر نے بھی پولیس ہیڈ کوارٹر کراچی کا دورہ کرتے ہوئے برآمد کیے گئے اسلحے کا معائنہ کیا اور کراچی پولیس اور سندھ پولیس کو اس کی کارکردگی اور کامیابی پر مبارکباد دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور مزید گرفتاریوں کے اور مزید اسلحہ برآمد کیے جانے کے امکانات ہیں۔ کراچی میں پچھلے 3 سال سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ اس آپریشن میں ہزاروں کاروائیوں میں بہت بڑی تعداد میں مشتبہ دہشت گرد اور مجرم ہلاک اور گرفتار ہو چکے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سب کی مشاورت سے شروع ہونے والے اس آپریشن کے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور یہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ اس آپریشن پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
امریکہ کے نائب صدر کے عہدے کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل امیدواروں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹیم کین اور ریپبلکن مائک پینس کے درمیان واحد مباحثہ منگل کی رات فارمویل ورجینیا میں منعقد ہوا۔ دونوں رہنما زیادہ تر وقت صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کرتے رہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
نائب صدر کے عہدے کے امیدواروں ورجینیا سے ڈیموکریٹ ٹیم کین اور انڈیانا کے ریپبلکن گورنر مائک پینس کے درمیان انتخابی دوڑ میں توجہ کا مرکز ہونے کا یہ واحد موقع تھا۔ دوستانہ مصافحے کے فوراً بعد یہ بحث تکرار کی شکل اختیار کر گئی جب ٹیم کین نے مائک پینس پر زور دیا کہ وہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے سلسلہ وار متنازع بیانات کا دفاع کریں۔
Donald Trump during his campaign is called Mexicans rapists and criminals.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مہم کے دوران میکسیکو کے لوگوں کو عصمت دری کرنے والے اور جرائم پیشہ قرار دے چکے ہیں۔ وہ خواتین کو بے عقل اور اجڑ، خنزیر اور کتا کہہ چکے ہیں۔ کتنی قابل نفرت بات ہے۔ اور انہوں نے صدر اوباما کے امریکہ کے شہری نہ ہونے کا اشتعال انگیز اور متعصبانہ جھوٹ کا بھی ارتکاب کیا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے ریپبلکن امیدوار مائک پینس نے اس کا سخت جواب ان الفاظ میں دیا۔
وہ کہہ رہے
ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قدر تضحیک نہیں کی جتنی ہلری کلنٹن نے ہمارے حامیوں کو گھٹیا افراد کی ٹوکری کہہ کر کی تھی اور کہا تھا کہ وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں۔ پورے مباحثے میں دونوں افراد ایک دوسرے کے دلائل کے دوران مداخلت کرتے رہے، لیکن زیادہ تر وقت انہوں نے اپنا صبر بھی قائم رکھا۔ مائک پینس اور ٹیم کین کے درمیان ملک کی خارجہ پالیسی پر بھی لے دے ہوئی جب مسٹر پینس نے الزام عائد کیا کہ مسٹر اوباما کی قیادت میں ملک کمزور ہوا ہے۔
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy,
وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میل بطور ہماری وزیر خارجہ سفر کرنے اور اوباما انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی معمار ہوتے ہوئے انہوں نے امریکہ کو آج پہلے سے زیادہ غیر محفوظ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ٹیم کین نے بھی نیوکلیئر پالیسیز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے بعض پہلوؤں کو ہدف بنایا۔
ڈونلڈ ٹرمپ بلیوز دیٹ دی ورلڈ ول بی سیفر If more nations have nuclear weapons,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے زیادہ ملکوں کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو دنیا آج سے زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب، جاپان اور جنوبی کوریا، ان ملکوں کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے چاہیے۔ ٹیم کین نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ٹیکس دستاویزات جاری کرنے سے انکار اور ان کے کاروبار میں 1990 میں نقصان کے دعوے کا انکشاف سامنے آنے کا بھی حوالہ دیا۔
Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president.
Governor Pence کو اپنے ٹیکس کاغذات ڈونلڈ ٹرمپ کو دینے چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ وہ نائب صدر کے عہدے کے اہل ہیں، اور اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ٹیکس دستاویزات امریکہ کے عوام کو دکھانی چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ وہ صدر کے عہدے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ مائک پینس نے ٹیکس کے معاملے کو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سود مند قرار دیا۔
Donald Trump is a businessman, not a career politician. He actually built a business. Those tax returns that came out publicly.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کاروباری شخص ہیں، نہ کہ پیشے کے اعتبار سے سیاستدان۔ انہوں نے دراصل ایک بزنس کھڑا کیا ہے۔ وہ ٹیکس ریٹرنز جو اس ہفتے منظر عام پر آئے ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں 20 سال قبل انتہائی مشکل وقت کا سامنا تھا۔ دونوں امیدواروں نے دہشت گردی، امیگریشن، روس کے ساتھ تعلقات اور معیشت کے موضوع پر ایک دوسرے کے ساتھ بحث کی۔ تاریخی اعتبار سے نائب صدر کے عہدے کے امیدواروں کے درمیان مباحثہ صدارتی انتخابات کے نتائج پر کم ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ صدارتی امیدواروں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دوسرا مباحثہ 9 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہانگ کانگ کے جمہوریت کے ایک علم بردار کو خبروں کے مطابق چینی حکام کی درخواست پر تھائی لینڈ میں زیر حراست رکھا گیا، جس کے بعد اسے ایک طیارے پر واپس ہانگ کانگ بھیج دیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ 19 سالہ طالب علم جوشوا وانگ، جو سن 2014 میں جمہوریت نواز تحریک امریلا موومنٹ میں اپنے کردار کے باعث توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اسے منگل کے روز بینکاک ایئرپورٹ پر آمد کے بعد حراست میں لے لیا گیا اور بعد ازاں واپس ہانگ کانگ بھیج دیا گیا۔ ہانگ کانگ واپسی پر ہوائی اڈے پر موجود صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وانگ نے کہا،
Yesterday around 1 AM Hong Kong time, I arrived Bangkok airport and the immigration department and a police force
گزشتہ روز جب میں ہانگ کانگ کے وقت کے مطابق رات 1 بجے بینکاک کے ہوائی اڈے پر اترا تو امیگریشن اور پولیس کے تقریباً 20 افسران آئے، میرا پاسپورٹ لیا اور مجھے قریبی تھانے میں لے گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تھانے سے باہر نہ نکلوں۔ میں نے 12 گھنٹے جیل میں گزارے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بینکاک میں اس طرح حراست میں رکھنے کا ان کے پاس کیا جواز ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اس کی کوئی وضاحت نہیں دے سکتے اور یہ کہ میں پہلے ہی بلیک لسٹ ہوں۔ وانگ تھائی لینڈ کے ایک کالج میں اپنی جمہوری تحریک کے بارے میں تقریر کرنے والا تھا۔ یہ بات اس کی سیاسی جماعت دیموسیستو نے اپنے فیس بک صفحے پر بتائی ہے۔ جمہوریت نواز مظاہرین منگل کے روز ہانگ کانگ میں تھائی لینڈ کے سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے۔ وہ وانگ کی حراست اور ہانگ کانگ واپسی پر احتجاج کر رہے تھے۔ ہوائی اڈے پر امیگریشن کے ایک افسر نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کے پاس وانگ کو گرفتار کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم یہ نہیں بتایا کہ یہ حکم کہاں سے آیا تھا۔ چین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق وہ تھائی لینڈ حکام کی جانب سے قانون کے تحت کسی بھی شخص کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے قدم کا احترام کرتی ہے۔ تاہم بیان میں یہ اشارہ نہیں دیا گیا کہ آیا یہ حکم بیجنگ سے آیا تھا یا نہیں۔ وانگ کو چلالونگ کون یونیورسٹی کے طالب علموں کے سامنے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جمہوریت نواز طالب علموں کے قتل عام کی 40ویں سالانہ تقریب کے موقع پر خطاب کرنا تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اگر متوقع فوجی کارروائی کے نتیجے میں داعش کا شہروں سے صفایا ہو جاتا ہے جو اب تک شام اور عراق میں ان کے گڑھ ہیں، فوجی تجزیہ کاروں اور کرد کمانڈروں کا کہنا ہے کہ علاقائی دہشت گردی کا دائرہ بڑھانے کے لیے شدت پسند دیہاتی علاقوں میں اڈے قائم کر لیں گے۔ رضوان بدینی نے کہا ہے کہ جب ان کی راہیں بند ہو جاتی ہیں تو داعش کے جنگجو اپنے زیر قبضہ علاقوں سے ہٹ کر شد و مد کے ساتھ تیزی دکھاتے ہیں۔ بدینی اربیل کی صلاح الدین یونیورسٹی میں سیاست کے پروفیسر ہیں جو شمالی عراق میں واقع ہے۔ شمالی شام کے شہر حلب پر بمباری کی سیٹلائٹ ویڈیو سے اندازہ ہوتا ہے کہ گنجان آباد شہر کس خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
18 ستمبر کو شام میں جنگ بندی سے متعلق روس اور امریکہ مذاکرات معطل ہونے کے بعد اقوام متحدہ کے سیٹلائٹ پروگرام نے مشرقی حلب میں تباہی کا اندازہ لگانے کے لیے کام شروع کیا تھا۔ سیٹلائٹ کے ذریعے ان تصویروں کو اکٹھا کرنے کا کام 1 اکتوبر تک جاری رہا۔ ان تصویروں کے تجزیے سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ شامی حکومت اور اس کے اتحادی یعنی روس کی بمباری سے حلب کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک ریسرچ ایڈوائزر لارڈز بروملے نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ حلب میں ہونے والی تباہی کے تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ اس سال ہونے والی تباہی گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ لارڈز بروملے کے الفاظ، گزشتہ 10 دنوں میں جب سے جنگ بندی ختم ہوئی ہے آپ کو تازہ اور بہت زیادہ تباہی نظر آئے گی۔ تاہم جن علاقوں پر بمباری کی جا رہی ہے اس پر پہلے ہی مسلسل بمباری ہو چکی ہے، یعنی آپ کو ان علاقوں پر دوبارہ بمباری نظر آ رہی ہے جو پہلے ہی ان حملوں سے تباہ ہو چکے ہیں اور ان علاقوں کو مزید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے لارڈز بروملے کے۔ تقریباً 2 ہفتے قبل باغیوں کے زیر کنٹرول مشرقی حلب میں اس وقت اقوام متحدہ کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا جب وہ وہاں پر پسے ہوئے شہریوں کے لیے امدادی اشیاء لے جا رہا تھا۔ روس اور شام دونوں نے اس حملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ بروملے نے کہا ہے کہ ان کا ادارہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ یہ حملہ کس نے کیا، تاہم ان کے بقول سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں سے قافلے پر بمباری کی تصدیق ہوئی ہے۔ ایک دفعہ پھر لارڈز بروملے کے الفاظ،
The humanitarian convoy. A couple of weeks ago we had an image of that and could clearly see
چند ہفتے قبل قافلے پر حملے سے متعلق ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں اور ہم وہاں پر ہونے والی تباہی کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے تجزیے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ فضائی حملہ تھا اور دیگر ذرائع کا بھی یہی کہنا ہے۔ یہ الفاظ سے مسٹر بروملے کے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اس حملے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے چکے ہیں۔ لارڈز بروملے نے کہا ہے کہ ان کے ادارے نے سیٹلائٹ سے ملنے والی تصویریں متعلقہ فریقین کو دی ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شدید سمندری طوفان میتھیو نے جو ہیٹی اور کیوبا پر سے گزرتے ہوئے بہاماس کی طرف بڑھ رہا ہے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے اور کئی افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہیٹی اور ریپبلک میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ منگل کے روز جب میتھیو ہیٹی سے ٹکرایا تو درجہ 4 کا طاقتور طوفان تھا، جس میں ہواؤں کی رفتار 230 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی اور شدید بارشیں ہو رہی تھیں۔ این ایس اے یا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ایک کانٹریکٹر کو گرفتار کیا گیا ہے، اور محکمہ انصاف کے ایک بیان کے مطابق اس سے نہایت ہی خاص قسم کی معلومات حاصل کرنے کے نتیجے میں تفتیش کی جا رہی ہے۔ 51 سالہ مشتبہ ہیرلڈ تھامس مارٹن کا تعلق ریاست میری لینڈ سے ہے اور اسے اگست کے آخر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پرتگال کے سابق وزیر اعظم اینٹونیو گوٹریس کو غیر سرکاری طور پر اقوام متحدہ کے آئندہ سیکرٹری جنرل کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں سرکاری طور پر اس کی تصدیق کر دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بدھ کے روز ہونے والی فیصلہ کن ووٹنگ میں اس تجربہ کار سیاستدان اور سفارتکار کے حق میں 13 ووٹ ڈالے گئے۔ کسی نے بھی اعتراض میں ووٹ نہیں ڈالا، محض 2 ووٹرز نے کسی بھی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ کولمبیا کے عہدیداروں نے مسلح انقلابی فورسز کے نمائندوں کے ساتھ منگل کے روز کیوبا میں ملاقات کی ہے، جو ان دونوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو بچانے کی ایک کوشش ہے۔ باغیوں کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے علاوہ کولمبیا کے صدر یوان مینوئل سینتوس نے سابق صدر ریفالرو اوریبے سے بھی ملیں گے، جنہوں نے باغی گروپ ایف اے آر سی کے ساتھ امن معاہدے کے لیے اپوزیشن کی قیادت کی تھی۔ نوبیل جیوری نے بدھ کے روز کیمسٹری کے شعبے میں 3 سائنسدانوں کو نوبیل انعام سے نوازا ہے، جو تینوں مالیکولر مشین پر کام کر رہے تھے۔ ان 3 سیاستدانوں یان پیئر سواگ، جیمز فریزر اور بین فرینیا نے مالیکولر مشین ڈیزائن اور تیار کی تھی، جو انسانی بال سے 1000 گنا پتلی ہیں اور ان میں ایسے حصے ہیں جو توانائی سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ مشین میٹیریل اور توانائی کو محفوظ کرنے کے نظام میں مزید پیش رفت کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو، میری منزل ہو، جسے ڈھونڈا ہے نظروں نے وہی معصوم سا دل ہو، تمہیں کیسے بتا دوں تم۔
گیت سن کر آپ کے ذہن میں جو خاکہ ابھرا ہے، فکر و فن میں آج انہی کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ ہم صرف انہی کی سالگرہ مناتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم تو انہیں بھی یاد کرتے ہیں جو خود تو یہاں موجود نہیں مگر اپنے فن کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔
کوئی دیکھے یہ تنہائی، یہ بے چینی، یہ مجبوری، تمنا ہے کسی دل میں جگہ مل جائے تھوڑی سی۔
چاکلیٹ ہیرو وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو پیدا ہوئے۔ وحید مراد صرف اداکار ہی نہیں، پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر بھی تھے، اور وہ فلم ڈسٹریبیوٹر مسٹر نثار مراد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ وحید مراد اپنے چارمنگ ایکسپریشنز، نرم آواز اور اداکاری کے منفرد انداز کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ ان کا رومانٹک انداز بے حد مقبول تھا۔ وحید مراد اپنی فلم ارمان کی وجہ سے راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گئے۔ اس فلم کے پروڈیوسر بھی وحید مراد ہی تھے۔ یہ فلم 75 ہفتے تھیٹر پر چلتی رہی اور وحید مراد پہلے پاکستانی سپر سٹار ہیرو بن گئے۔ اس فلم کا یہ گیت نہ صرف اس وقت گلی گلی گونجا بلکہ اس کی گونج آج بھی ختم نہیں ہوئی۔
میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی، کہتی ہے وہ دور کہیں، عطا پتا معلوم نہیں۔ کو 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 دینا، کو 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 دینا، کو 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 دینا، کو 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 دینا۔
اس کے بعد وحید مراد نے کئی سپر ڈوپر ہٹ فلمیں انڈسٹری کو دی۔ 1970 میں ساتھی اداکاراؤں نے مختلف وجوہات کی بنا پر جب وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے گریز کیا تو ان کی فلموں میں کوئی ایسی جوڑی نہیں بن سکی جس نے ارمان اور اندلیب جیسی لازوال فلموں کو جنم دیا تھا، اور یہ بات فلمی کریئر کے لیے دھچکا ثابت ہوئی۔
رو رو کے گزرتی ہیں راتیں،
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ترجمان نے اسلام آباد میں بتایا ہے کہ اس سال پاکستان سے تقریباً 200,000 افغان مہاجرین واپس جا چکے ہیں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین یعنی یو این ایچ سی آر کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اب تک 204,000 افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان دنیا اسلم خان نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان سے رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس عمل میں تیزی رواں سال جولائی سے آئی.
جی، افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. جولائی سے آن ورڈ اس سال اب تک تقریباً 204,000 کے قریب افغان مہاجرین یو این ایچ سی آر کے رضاکارانہ واپسی کے پروگرام کے تحت واپس افغانستان جا چکے ہیں، جس میں سے اکثریت افغان مہاجرین ہیں وہ ستمبر کے مہینے میں گئے تھے، جو کہ ہائیسٹ ہے. تقریباً 97,000 لوگ ستمبر میں گئے تھے، اور ان کی میجورٹی جا رہی ہے جی کابل، باغلان، کندوز کے علاقوں تک.
رواں سال جون میں پاکستان نے افغان مہاجرین کے ملک میں قیام کی مدت مارچ 2017 تک بڑھانے کا اعلان کیا تھا. افغان مہاجرین کے نمائندوں اور اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین نے حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا تھا. اطلاعات کے مطابق افغانستان واپس جانے والے افغان مہاجرین کو اپنے وطن میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. اس بارے میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان نے کہا کہ انہیں بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں.
وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی صورت میں افغانستان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے تھے اور ان کا ابھی بھی کمیونٹی نیٹ ورک سٹرونگ ہے، ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ خانہ بدوش بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے اور پھر پاکستان آ کے انہوں نے گھر بنا لیے تھے اور اب وہ واپس اسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو زندگی انہوں نے 30-35 سال پہلے ترک کی تھی، ان کے لیے ابھی ری انٹیگریٹ ہونے میں ان کو چیلنجز کا سامنا ہے. یقیناً اس وقت بھی افغانستان میں سب سے بڑا ایشو لینڈ ایلوکیشن اور شیلٹر کے حوالے سے ہے.
انسانی حقوق کی ایک موقر تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے منگل کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان غیر ملکی پناہ گزینوں کو اپنے ہاں پناہ دینے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے. پاکستان میں یو این ایچ سی آر کی ترجمان نے بتایا کہ زیادہ تر افغان مہاجرین موسم سرما سے قبل اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں.
ڈیلی جو کیلکولیشن ہے ہماری، تقریباً 5,700 لوگ ڈیلی کے حساب سے جا رہے ہیں. تو سردیوں سے پہلے پہلے، کیونکہ بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں شدید سردیاں شروع ہونے سے پہلے وہ اپنے رہائش کا کوئی بندوبست کر لیں، تو امکان ہے کہ جب تک سردیاں شدید نہیں ہو جاتی دسمبر کے مہینے تک یہ تیزی اسی طرح برقرار رہے گی.
پاکستان میں تقریباً 15,00,000 افغان باشندے قانونی طریقے سے بطور پناہ گزین رہ رہے ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان شہری بغیر اندراج کے ملک کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں، جن کے خلاف آئے روز قانون نافذ کرنے والے ادارے کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. تاہم پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ بطور ایک پناہ گزین کے رہنے والے کسی افغان کے ساتھ ناروا سلوک نہیں برتا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان نے بدھ کے روز 9/11 کے متاثرین کو سعودی عرب پر مقدمہ دائر کرنے کی اجازت کے بل کو صدر اوباما کی جانب سے ویٹو کیے جانے اور امریکی کانگریس کی طرف سے اس ویٹو کو مسترد کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
وائٹ ہاؤس نے اس عوامی پیٹیشن کو بند کر دیا ہے جس میں امریکی انتظامیہ سے پاکستان کو دہشت گردی کی معافنت کرنے والا ملک قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ پیٹیشن وی دا پیپل یعنی ہم عوام نامی ویب سائٹ پر شروع کی گئی تھی۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے لوگ وائٹ ہاؤس کے نام کسی بھی معاملے کے بارے میں پیٹیشن بھیج سکتے ہیں۔ اگر ایک ماہ کے اندر اس پیٹیشن پر 1,00,000 سے زائد لوگ آن لائن دستخط کر دیں تو وائٹ ہاؤس کے لیے 2 ماہ کے اندر اس معاملے کے بارے میں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ عوامی پیٹیشن کی ویب سائٹ پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس پیٹیشن کو اس بنا پر بند کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں دستخطوں سے متعلق شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ اس پیٹیشن کا آغاز کرنے والے کی شناخت ان کے نام کے ابتدائی انگریزی حروف RG سے کی گئی، تاہم اس بارے میں کوئی مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کی حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر صلاح الدین ترمزی نے اس پیٹیشن کو بند کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا خطے میں کردار نہایت اہم ہے اور ان کے بقول امریکی انتظامیہ کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔
یہ بالکل بہتر ہے، دیکھیں نا، ایک طرح مودی صاحب یہ نعرہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم آئسولیٹ کریں گے، تو ان کی یہ جو پالیسی آف آئسولیٹنگ پاکستان ہے اس کو بھی دھچکا لگے گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں، پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں کسی میں کہا تھا کہ پاکستان از ٹو امپورٹنٹ اے کنٹری ان دی ریجن ٹو بی نیگلیکٹڈ اور سائیڈ لائن۔
دوسری طرف پاکستان نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے معاملے سے متعلق مجوزہ قانون کو صدر براک اوباما کے ویٹو کرنے کے فیصلے کو امریکی کانگریس کی طرف سے مسترد کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے بدھ کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ یورپ اور مشرق وسطی کے کئی ممالک نے بھی اس بل کے بارے میں اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دہشت گردی کے معاونین سے انصاف کے اصول کے بل کے تحت امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے متاثرین ان غیر ملکی افراد، اداروں اور حکومتوں کے خلاف مقدمات دائر کر سکیں گے جنہوں نے مبینہ طور پر ان حملوں کی معاونت کی تھی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان قبل ازیں بھی اس قانون سازی پر اس بنا پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے کہ اس قانون کو امریکہ کے باہر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے آزاد قبائلی علاقے باڑا میں 7 سال تک بند رہنے والا ایک کالج دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس کالج کی عمارت کو عسکریت پسندوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں اس کالج کے بارے میں مزید تفصیلات۔
افغان سرحد سے ملکہ پاکستان کی قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ایک ڈگری کالج 7 سال کی بندش کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حکام نے تحصیل باڑہ میں کوہی شیر حیدر ڈگری کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کو ستمبر 2009 میں کالعدم گروپوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کاروائیاں شروع ہونے کے بعد بند کر دیا تھا۔ گزشتہ 6 سالوں میں شدت پسندوں نے یہاں تعلیمی اداروں کو بھی بم دھماکوں سے نقصان پہنچایا اور یہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے لگ بھگ 100 اسکول مکمل جبکہ 50 جزوی طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ ملک دین خیل کے علاقے میں قائم یہ کالج پوری باڑہ سب ڈویژن میں واحد ڈگری کالج ہے۔ کالج کے ایک پروفیسر گل وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ گزشتہ 6 برسوں سے طلباء کے لیے پشاور کے مضافاتی علاقے پشتخارہ میں تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی گئی لیکن اب دوبارہ سے وہ اپنے کالج میں واپس آ گئے ہیں۔ لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان 7 سالوں کے دوران کالج کو شدید نقصان پہنچا ہے جس کی بحالی میں وقت لگے گا۔
جو لیب اکوپمنٹ تھے، جو لائبریری بکس تھے وغیرہ، اور جو فرنیچر تھا سب ڈسٹروئی ہو گئے تھے، تو صرف کالج کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، باقی بالکل وہ خراب ہو گیا تھا، عمارت خراب ہو گئی۔ ابھی وہ انڈر پروسیس ہے، تھوڑی بہت ہو گئی ہے، ابھی بھی اس پہ کام جاری ہے، اور وہ جو دیگر لیب اکوپمنٹ وغیرہ ہیں وہ تھوڑے بہت جی ڈی پی نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں نامینل سے، نا مطلب ہم نے کریش سے ابھی اسٹارٹ لیا ہے نا۔
پروفیسر گل وزیر نے بتایا کہ فی الوقت یہاں 2 کلاسز ہو رہی ہے لیکن ان کے بقول کالج کی بحالی کے بعد ان کا اندازہ ہے کہ یہاں طلبہ کی تعداد لگ بھگ 1,000 تک پہنچ جائے گی۔ کالج کے ایک طالب علم عابد افریدی کہتے ہیں کہ ڈگری کالج دوبارہ کھلنے سے علاقے کے طلبہ بہت خوش ہے۔
علاقے میں بہت خوشی آئی ہے، اس کی وجہ سے ہم پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے آج باقاعدہ کسی ریلی بھی نکالی تھی اس کی خوشی میں، اور سارے علاقے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بہت خوش ہیں کیونکہ یہ 7 سال بعد یہ کوئی کالج جو ہے کھلا ہوا ہے۔
قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کی موجودگی اور امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث یہاں تعلیمی شعبے کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن سیکورٹی فورسز کی طرف سے آپریشن میں ان علاقوں سے شدت پسندوں کو مار بھگانے کے بعد حالات معمول کی طرف آنا شروع ہوئے۔ فاٹا کے لیے تعلیمی ڈائریکٹریٹ نے گزشتہ سال سے باڑہ میں بتدریج تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کی سرگرمیاں بحال کرنا شروع کی تھی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
عالمی بینک کے ایک گروپ اور یونیسیف کی مشترکہ تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں تقریباً 30% بچے شدید غربت اور افلاس کا شکار ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ورلڈ بینک گروپ اور یونیسیف کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا میں 385 ملین بچے انتہائی غریبی میں جی رہے ہیں اور ان میں سے 30% سے زائد بچے بھارت میں ہیں۔ یہ تعداد انتہائی غریبی میں جینے والے بالغوں کے مقابلے میں دو گنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2013 میں ترقی پذیر ملکوں میں 19.5% بچے ایسے گھروں میں رہ رہے تھے جن کا گزارا تقریباً $2 یومیہ پر ہوتا رہا، جبکہ ان حالات میں زندگی گزارنے والے بالغوں کی تعداد 9.2% تھی۔ سب سہارا افریقہ میں انتہائی غریبی میں زندگی گزارنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ یعنی 50% ہے، اور جنوبی ایشیا میں ایسے بچوں کی دوسری بڑی تعداد ہے جو کہ 36% ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ بھارت میں ایسے بچوں کی تعداد 30% سے زائد ہے۔ بعض اخبارات نے اس تعداد کو ملک کے لیے انتہائی شرمناک قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہائی غریبی میں زندگی گزارنے والے 5 میں سے 4 بچے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ بھارت میں یونیسیف کے میڈیا مشیر ڈاکٹر مظفر حسین غزالی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ یہ بچے نہ صرف انتہائی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں بلکہ انہیں مختلف اقسام کے امراض کا بھی سامنا ہے۔
جو یونیسیف کی رپورٹ ابھی نشر ہوئی ہے، اس رپورٹ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ 30% سے زیادہ بچے انتہائی غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا بیسس انہوں نے لیا ہے، ایک تو ملینیم ڈیولپمنٹ گول کی جو رپورٹ آئی تھی، اور دوسرا ہے 2011 کا سینسس جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ 30% آبادی بلو پاورٹی لائن اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور تیسرا اس کا اسپیکٹ ہے اوپن ڈیفیکیشن۔ اوپن ڈیفیکیشن کی وجہ سے ایسی بیماریاں جن کا ٹیکہ کاری اور ویکسینیشن کے ذریعے علاج ہو سکتا ہے، ان کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ غریبی کا شکار ہے، اور پوری دنیا میں اس طرح کی بیماریاں بھارت کے اندر زیادہ ہیں جن کو امیونائزیشن کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی حکومت نے ایسے بچوں کے حالات کو بہتر بنانے اور انہیں بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے متعدد پروگرام شروع کیے ہیں، لیکن لاعلمی کے سبب وہ ان پروگراموں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہائی دور دراز کے دیہی علاقوں میں ان پروگراموں کو لے جانا اور عوام میں بیداری پیدا کرنا بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں مزید تندہی سے کام کرے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے دورے پر آئے پاکستان کے 2 رکنی پارلیمانی وفد کے رہنما سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ مشرقی سرحدوں پر بھارت کے ساتھ کشیدگی، مغربی سرحدوں پر عسکریت پسندوں کے خلاف جاری پاکستان کی فوجی مہم کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے، اور یہ بات نہ صرف پاکستان، افغانستان اور پورے خطے کے لیے بلکہ امریکہ کے مقاصد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا بھر کے سامنے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ان کے بقول انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا اجاگر کرنے کے لیے دنیا کے تمام بڑے دارالحکومتوں میں احساس بیدار کر رہا ہے۔ یہ وفد ایسے وقت میں دورہ کر رہا ہے جب بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی پاکستان کو دنیا سے الگ کرنے کی حکمت عملی کا اعلان کر رہے ہیں اور کشمیر پر پاکستان کے موقف کو مسترد کرتے ہیں۔ تفصیلات اسد حسن کی اس رپورٹ میں۔
سینٹ میں دفاعی کمیٹی کے چیئرمین اور کشمیر کے مسئلے پر وزیراعظم میاں نواز شریف کے خصوصی مندوب سینیٹر مشاہد حسین سید نے یہ بات واشنگٹن میں پاکستان کے سفارت خانے میں امریکہ کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو متنازع کشمیر میں کئی ماہ سے جاری جھڑپوں سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ شزرے منصب نے ایک دستاویز بھی دکھائی جو مہمان وفد کے مطابق سری نگر جموں کشمیر میں بھارت کی فوج کے ہاتھوں عام شہریوں کے ساتھ ناروا سلوک کی عکاس ہے۔ پاکستان کا پارلیمانی کشمیر ایڈوکیسی ایجنسی گروپ ایسے وقت میں امریکہ کا دورہ کر رہا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستان کی حدود کے اندر سرجیکل اسٹرائک کے بھارت کے دعوے کے بعد دونوں جوہری طاقت کے حامل پڑوسی ملکوں کے درمیان حالات بہت کشیدہ ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی حکومت پاکستان کو دنیا سے الگ کرنے کی حکمت عملی کا اعلان کر چکی ہے۔
بھارت سفل رہا ہے پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے، اور ہم اس کو تیز کریں گے، اور پورے وشو میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے۔
یہ صوتی جھلک وزیر اعظم نریندر مودی کے کوزائی کوڈ میں کچھ روز قبل ایک جلسہ عام سے خطاب سے ماخوذ ہے، اور یہ جھلک بھارت کے دور درشن ٹی وی کے شکریہ کے ساتھ آپ تک پہنچائی گئی۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار نہیں ہے، اور چین کی 46 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری اسلام آباد کے مستقبل پر بھروسے کی عکاس ہے۔ انہوں نے بھارت کو نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل نہ ہونے دینے، اقوام متحدہ سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آبزرور گروپ بھیجنے کے بیان کو پاکستان کی کامیابی قرار دیا۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں مشاہد حسین نے کہا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو امریکہ میں اعلیٰ سطح پر اٹھا رہی ہیں، اور محکمہ خارجہ میں بریفنگ دینے کے بعد جمعے کو وائٹ ہاؤس میں صدر باراک اوباما کی سیکیورٹی ٹیم سے ملاقات کرنے والے ہیں، جس میں حالیہ کشیدگی اور متنازع کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تفصیل سے بات ہوگی۔
ہم ہر جگہ مل رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی، وائٹ ہاؤس میں بھی، تھنک ٹینکس میں بھی، اوپینین لیڈرز میں بھی، جو لوگ ہیں ہم ان کو مل رہے ہیں، کھل کے ٹکا کے بات ہو رہی ہے، اپنا موقف پیش کر رہے ہیں۔ آج ہمارا میڈیا کا بھی انٹریکشن تھا، ہمارا ایک بڑا مضبوط موقف ہے، ہم دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، منطق کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے اور ہمارا موقف سنا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 200,000 فوجی مغربی سرحد کے نزدیک علاقوں میں عسکریت پسند گروپ کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں، اگر مشرقی سرحدوں پر کشیدگی برقرار رہی تو انسداد دہشت گردی کی مہم کو سخت نقصان پہنچے گا۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل پائیدار مذاکرات میں ہے، اور ان مذاکرات میں کشمیریوں کو بھی فریق بنایا جائے۔ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے اور اس مسئلے پر کسی فریق سے بات کرنے یا کسی ملک کی ثالثی کو مسترد کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کوزائی کوڈ میں جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان بھارت کے کشمیر کا فکر کرنے کے بجائے اپنے ملک پر توجہ دے۔
پاکستان کی عوام اپنے حکمرانوں کو ذرا پوچھے، پی او کے تو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو بھی سنبھال نہیں پاتے، آپ سندھ کو سنبھال نہیں پا رہے ہو، آپ گلگت کو نہیں سنبھال پا رہے ہو، آپ پختونیس کو نہیں سنبھال نہیں پا رہے ہو، آپ بلوچستان کو نہیں سنبھال پا رہے ہو، یہ تو آپ کے پاس ہے۔ آپ پاکستان کی عوام اپنے نیتاؤں کو ذرا پوچھے کہ جو گھر میں ہے ان کو تو ڈھنگ سے سنبھال کر کے دکھاؤ۔
سینیٹر مشاہد حسین نے ورجینیا میں کشمیری کمیونٹی کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ پاکستان کو سفارتی طور پر الگ کرنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ پاکستان جب امریکہ کا صف اول کا اتحادی رہا ہے اور کشمیر پر اس کے موقف کو عالمی فورمز پر اگر اس کی خواہش کے مطابق نہیں سنا گیا تو آخر اب کیوں کر سنوائی ہوگی، اس پر انہوں نے کہا کہ امریکہ اور دیگر طاقتیں سمجھتی ہیں کہ دو جوہری ملکوں کے درمیان کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے، لہٰذا دنیا اس مسئلے پر نہ صرف ہماری بات سن رہی ہے بلکہ سمجھ بھی رہی ہے۔ بھارت کی وزیر برائے خارجہ امور سشما سوراج نے گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب میں پاکستان کو دہشت گردی کو فروغ دینے والی ریاست قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو ملک خود اپنے علاقوں بلوچستان، فاٹا اور کراچی میں عوام کے خلاف فوجی کارروائی کر رہا ہو اس کے منہ سے انسانی حقوق کی بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور بھارت کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کے ایک دوسرے سے رابطے اور قبل ازیں امریکہ کی بھارت اور پاکستان کے عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کشیدگی میں کمی کے آثار ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن کے صدر ہادی کے حلیف متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن کے صدر عبد منصور ہادی کے ایک حلیف بحری جہاز پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سلامتی کونسل میں زیادہ تر صدر عبد رب منصور ہادی کی حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کونسل کی طرف سے مذمت کا اظہار اس لیے ہوا کیونکہ ہوتی باغیوں نے متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز پر ایک تنگ آبنائے میں حملہ کر دیا، یہ آبنائے بحیرہ احمر کو خلیج عدن سے مربوط کرتی ہے. اس واقعے میں کسی جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی. اسی دوران اقوام متحدہ کی فلاحی سرگرمیوں کے عہدیدار بین الاقوامی برادری پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ یمن کو درپیش انسانی بنیادوں پر جاری بحران کو تسلیم کرے اور وہ یمن میں ہونے والی خانہ جنگی کو دنیا کے بدترین بحرانوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں. اقوام متحدہ کے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے والے ادارے کے سربراہ اسٹیفن اوبرائن کہہ رہے ہیں کہ وہاں 70 لاکھ سے زائد افراد کو غذائی قلت کا سامنا ہے. بچوں کے شعبے میں میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو انتہائی خوفناک اور ڈرانے والی صورتحال تھی کہ ہم جو خود والدین ہیں وہ بچوں کو ایسی حالت میں دیکھیں. ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو عمر 7 سال ہے, لیکن وہ بچہ اتنا لاغر اور کمزور تھا کہ میں سمجھ نہیں سکتا تھا. وہ غذائی قلت کا شکار تھا اور اس کی ماں کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا تھا. یہ حالات بہت تکلیف دہ ہیں, خاص طور پر جبکہ ان کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے. اسٹیفن اوبرائن کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ 2015 سے یمنی عوام کے لیے امداد اور تحفظ کا کام کر رہی ہے, لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے ان کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. خوراک کے عالمی پروگرام یعنی ڈبلیو ایف پی کی ایک خاتون ترجمان نے بتایا کہ یمن میں جاری بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری طور پر $145 ملین درکار ہیں, جو اس سال کے آخر تک لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ضروری ہیں. خوراک کا یہ عالمی ادارہ سال میں 6 مرتبہ 60 لاکھ یمنی افراد میں خوراک تقسیم کرتا ہے. یمن کے تنازع میں اب تک 10,000 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں. اس تنازع کا آغاز 2014 میں ہوا تھا, جبکہ تقریباً 1,20,00,000 افراد کو امداد کی شدید ضرورت ہے. بیجے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بیلجیم میں پروسیکیوٹرز کے مطابق ایک چاکو بردار شخص نے بدھ کے روز برسلز میں 2 پولیس افسروں پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا ہے. اس کیس کو ممکنہ دہشت گرد حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پولیس کے مطابق افسران کو, جو سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے, جان لیوا زخم نہیں آئے ہیں. بیلجیم کے دارالحکومت میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی پروسیکیوٹر کے ترجمان ایرک وینڈر سائپٹ نے کہا کہ ان کے پاس یہ سمجھنے کی وجہ موجود ہے کہ یہ حملہ دہشت گرد تھا. انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں. امریکی محکمہ دفاع نے روس کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ شام میں فضائی دفاعی میزائلوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کارلا باب کی رپورٹ میں شہناز نفیس.
پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کرے کہ وہ شام میں زمین سے فضا میں مار کرنے والا S-300 میزائل نظام کیوں نصب کر رہا ہے. ماسکو کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ملک کو دہشت گردوں سے بچانا ہے. پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک کے الفاظ,
ISIL doesn't have an air force and neither does Nusra, which are the two groups that the Russians have said they're most concerned about.
نہ داعش اور نہ ہی نصرا فرنٹ کے پاس کوئی فضائی فورس ہے, اور انہی دو گروپ سے متعلق روس کہہ چکا ہے کہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہے. یہ الفاظ تھے پیٹر کک کے. S-300 کا یہ نظام فضائی اور کروز میزائل سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تاہم شام میں صرف شامی حکومت, روس یا پھر امریکی اتحاد میں شامل ممالک کے جنگی طیارے پرواز کرتے ہیں. پینٹاگون نے کہا ہے کہ شام کے فضائی حدود میں کسی تصادم سے بچنے کے لیے امریکی فوج روسی فوج سے رابطے میں رہے گی. پیٹر کک نے پینٹاگون میں صحافیوں کو بتایا کہ اپنی فوج اور اپنے اتحادیوں کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے. ایک دفعہ پھر پیٹر کک کے الفاظ,
We continue to do everything we can to ensure the safety of our coalition air crews and we will continue to do so. And those air crews as well, I should point out, have the inherent right to self-defense.
ہم اپنے اتحادیوں کی فضائی عملے کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ جاری رکھیں گے, اور یہ فضائی عملہ بھی اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. یہ الفاظ تھے پینٹاگون کے ترجمان پیٹر کک کے. گزشتہ سال نومبر میں روس نے شام کی فضا میں S-400 میزائل کا دفاعی نظام نصب کیا تھا. اس وقت روس کا کہنا تھا کہ یہ نظام ترکی کی جانب سے روسی لڑاکا طیارہ مار گرانے کے بعد اپنی دفاع کے طور پر نصب کیا گیا ہے. امریکہ کے اس اعلان کے ایک دن بعد
کہ وہ روس کے ساتھ شام کے بحران سے متعلق مذاکرات منقطع کر رہا ہے. ماسکو نے شام میں S-300 میزائل نصب کرنے کا اعلان کیا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. یہ کانگریگیشن اڈار ریم ہے، جس کا مطلب ہے دوستوں کی ایک کمیونٹی. اس یہودی عبادت گاہ یا سینیگوگ کے منتظمین کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ یہ یہودی ثقافت، اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے.
اداد ریم کا آغاز 1980 میں کیا گیا. اس وقت یہ ایک تہ خانے میں قائم کیا گیا تھا. پھر 1990 میں ہم اس عمارت میں آ گئے. 1991 میں میں نے یہاں کام شروع کیا. اس ادارے کو قائم ہوئے 36 برس ہو گئے ہیں.
یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں گریڈ تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے. اس وقت یہاں 110 بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پری اسکول سے سیکنڈ گریڈ تک انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیبرو زبان میں ہیجے بھی سیکھتے ہیں. تیسرے گریڈ میں وہ ہفتے میں ایک بار ہیبرو زبان کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں. اس طرح وہ زبان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں.
بنیادی طور پر کمیونٹی کی جانب سے مثبت رد عمل آتا ہے. والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں اور اپنی ثقافت و ورثے سے متعلق تھوڑا بہت جانیں. یہاں پڑھائی جانے والی مذہبی تعلیم اختیاری ہے، لیکن وہ اپنے اسکول کے بعد یہاں شوق سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں.
یہودی کمیونٹی میں مذہبی تعلیم کے حصول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ یہاں آنے والے طالب علموں کی اس میں دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے.
ہم نے یہودیت کی تاریخ سے متعلق اور دیگر حقائق پر مبنی واقعات پڑھے ہیں.
یہ بہت دلچسپ ہے، ہمیں یہاں بہت مزہ آتا ہے.
میں نے کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک مذہبی تعلیم حاصل کی ہے.
اس سے مجھے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ آپ کی مذہبی پریکٹس کے لیے ضروری ہے.
یہاں آنے والے طالب علموں کی دلچسپی اور لگن کی ایک وجہ یہاں کے اساتذہ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی اور جدید تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے، تاکہ ان کی زندگی میں توازن برقرار رہے.
ہم نوجوانوں پر بے حد توجہ دیتے ہیں. ہم انہیں مصروف رکھنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ادارہ بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک کمیونٹی کی طرح ہے. میں کہوں گی کہ ہمارے نصاب کا ہر حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے کر سکتے ہیں.
امریکہ جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، والدین کے لیے بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ والدہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں.
ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہے. میرے بچوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا یا پوچھا. جب وہ چھوٹے تھے تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے، جس سے انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. لہٰذا انہیں اپنے مذہب کے بارے میں علم ہوا اور انہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی.
بہت سے سینیگوگ کی طرح یہاں بھی داخل ہوتے ہی ایک ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی گئی ہیں.
اسے انگریزی میں سکل کیپ کہا جاتا ہے. ہم اسے اس وقت پہنتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں. یہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں. یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ اور مقدس اوقات میں ہیں.
اس کے علاوہ توریت پڑھنے اور خصوصی دعاؤں کے دوران پہننے کے لیے شالے بھی ہیں.
And so you wear it like this. And over here, these are the names of relatives.
یہاں پر اس دیوار پر کمیونٹی کے ان افراد کے نام درج ہیں جو انتقال کر گئے ہیں، اور جن کے نام کے آگے سرخ بٹن ہے اس کا مطلب ہے ان کی برسی ہے.
So right here we have the prayer books that we use and our.
یہاں پر دعائیں پڑھنے کے لیے کتابیں ہیں. مختلف کانگریگیشن مختلف کتابیں استعمال کرتے ہیں. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ عبرانی اور انگلش دونوں زبانوں میں
ہے.
اس سینیگوگ میں اسکول اور توریت کی تعلیم کے علاوہ بین المذاہبی اور سماجی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے. میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر
1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। एडिटर थे असद नजीर, प्रोड्यूसर थे मोहम्मद अरसलान और इंजीनियर थे सिड्रैक फ्रैंकलिन। सादिया असद को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगेबान।